نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج چوتھی تراویح ہے اور تلاوت شروع کی گئی ہے سورہ نساء سے. اللہ رب العزت نے سورت میں عورتوں سے متعلق اور عورتوں کے حقوق سے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ نساء ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے آوری سے پہلے بہت مظالم ہوا کرتے تھے خواتین کے ساتھ، وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ ظلم و ستم کے معاملے کیے جاتے تھے، اور دیگر بہت سی خرابیاں تھیں جو اس معاشرے کے اندر موجود تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے ان تمام خرابیوں کو دور فرمایا، عورتوں کے جو حقوق تھے انہیں وہ دیے گئے، اور مردوں کو کہا گیا کہ وعاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بتا دی گئی کہ وللرجال علیہن درجہ، کہ مردوں کی بہرحال ایک فضیلت تم پر ہے جو تمہیں بنیادی طور پر حاصل ہے، لیکن جہاں تک خواتین کے حقوق کا معاملہ ہے تو ان حقوق کی ادائیگی کی تم پورے طور پر فکر کرو. ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو. اس میں مسلمان کافی سارے کے سارے لوگ آ گئے، اور ساتھ میں فرمایا کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. یہاں پر جو صفت لائے ہیں وہ رب کی ربوبیت کی ہے، جس کے اندر خود بخود یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پالنے والے ہیں، وہ ہماری نشوونما کرتے ہیں. اسی لیے یہاں کسی اور صفت کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ تقوی یعنی اللہ کا جو ڈر ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، وہ اس کا تقاضا، اس کا رب ہونا یعنی اللہ کا رب ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری پرورش کرتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے ڈریں. الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، مراد حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا. اور اسی طریقے سے پھر اللہ رب العزت نے نظام زندگی کو قائم فرمایا اسباب کے درجے میں، کہ جب مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اولاد پیدا فرماتے ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم رحم مانگتے ہو، کہ اور اسی طریقے سے ڈرو رحم کے جو سلسلے ہیں، اور رحم سے مراد یہ جو صلہ رحمی کرو، اور جو صلہ رحمی کے جو رشتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی اللہ تعالی کا واسطہ دے کر تم کہتے ہو کہ اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو، اللہ کے لیے میری یہ مشکل حل کر دو، تو جس اللہ کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو تو تم لوگوں کے حقوق بھی اسے اللہ سے ڈر کر دے دیا کرو. یعنی ہم اپنے حقوق تو مانتے ہیں لوگوں سے، لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس اللہ کا واسطہ دے کر تم لوگوں سے حقوق مانگتے ہو، ان کے حقوق بھی تم اللہ کے لیے ادا کر دیا کرو. اسی طریقے سے جو صلہ رحمی ہے اس کو نبھاؤ، جو رحم کے رشتے دار ہیں تمہارے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. یہ وہ آیت ہے جو عام طور پر نکاح کے خطبے میں بیان کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو، بعض حقوق وہ ہوتے ہیں ہم فورس کے ذریعے، پولیس کے ذریعے سے اپنے حقوق کو یا عدالتوں کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جو عدالت کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں کیے جا سکتے، نہ طاقت اور جبر کے ذریعے سے. مثلا میاں بیوی کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے باپ بیٹے کے حقوق ہیں، اور اسے عزیز رشتہ داریوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں. اب یہ اس طرح سے نہیں حاصل کر سکتے کہ بھائی فورس جو ہے وہ حقوق ادا ہو جائیں. صرف ایک ہی صورت ہے کہ اللہ سے ڈر کے کوئی حق ادا کرے. اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں، اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں. عدالتوں کے ذریعے حقوق کی یہ تحصیل نہیں ہو سکتی، حاصل کرنا نہیں ہو سکتا. صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر. اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تاکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ حقوق کی ادائیگی کرے. اسی طریقے سے دیکھیے اس میں ایک بات اور بیان فرمائی اگلی آیت میں کہ جو یتامہ ہیں ان کے مالوں کو تبدیل نہ کرو، ان کے حقوق ادا کرو. ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کا کوئی مر گیا، والد مر گئے، اب اس کے بعد چچا کے پاس کفالت چلی گئی، مال ان کے پاس چلا گیا، بعض اوقات وہ یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے، خراب مال ان کو دے دیتے تھے، اچھا مال خود رکھ لیا کرتے تھے. تو اس سے منع کیا کہ ایسا بھی نہ کرو. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، تم بیکار اور خراب مال کو طیب کے ساتھ تبدیل نہ کرو. وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کے مال ان کو دے دو، یعنی وہ کھاؤ نہیں. اور اگر بالفرض تمہارے پاس آ گئے ہیں، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں ابھی، خود سے ان کو تمیز نہیں ہے اس کی کہ وہ پیسوں کو خرچ کر سکیں، تو یقیناً کسی بڑے کو بڑا بنایا جاتا ہے کہ بھئی تم ان کے حقوق کا خیال کرنا. اب حقوق کا خیال کرنے والے حقوق مارنے لگے اور ڈنڈی مارنے لگے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کر دو. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ان کے مالوں میں ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرا، یہ بڑا سخت گناہ ہے، منع فرمایا اس سے کہ ان کے مال سے تبدیل بھی نہ کرو. اور اگر بالفرض اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو، جو شخص نگہبان بنا ہے وہ خود بیچارہ غریب ہے اور ان بچوں کا مال جو ہے وہ کافی ہے، تو پھر ایسی صورت میں شرعاً یہ جائز ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو خرچہ ہے وہ لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اہتمام کرتا ہے ان کو کھلانے کا، پلانے کا، ان کی تربیت کا اور دیگر امور کا خیال رکھتا ہے، تو جائز طریقے پر اتنا مال لے سکتا ہے جتنا کہ اس کا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ کر دیتا. اسی طرح ایک اور حکم دیا کہ بھائی خفتم اللہ تشرکوا فی الیتامۃ، بعض اوقات ہوتا یہ تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اب لڑکی ہے نابالغ چھوٹی بچی ہے، وہ باپ چچا کے اس میں چلی گئی، اب یہ بچی بڑی ہو گئی، اس کا چچزاد بھائی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نکاح کر لوں اس سے، تو بعض اوقات اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے، اس کے یا مال پر میں قبضہ کر لوں گا، اس کا مال میں کھا جاؤں گا تاکہ گھر کی دولت گھر ہی میں رہے، کہیں جائے نہیں. تو فاسد نیت کے ساتھ کوئی شخص ایسا نہ کرے. اور بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ اگر وہ خوبصورت نہیں ہے تب بھی نکاح اس لیے کرتے ہیں تاکہ مال آ جائے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے حقوق بھی صحیح طرح ادا نہیں کرتے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ زیادتیاں تم نہ کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم خوف رکھتے ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے یتیموں کے ساتھ، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو عورتیں اور بھی دوسری موجود ہیں، تم ان میں سے جس سے چاہو نکاح کر سکتے ہو، دو سے کرو، تین سے کرو، چار تک کی گنجائش ہے. شریعت نے یہاں پر اس کو بیان کر دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کیونکہ پہلے زمانے میں کوئی حد نہیں تھی، دس نکاح بھی کر لیتے تھے، بیس بھی کر لیتے تھے، پچاس بھی کر لیا کرتے تھے، یعنی شادیاں کرتے چلے جاتے تھے. تو شریعت نے اس کو پابند کر دیا کہ چار سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اگر یہ خاتون جو یتیم ہیں اور تمہیں پسند نہیں ہے شکل صورت کے اعتبار سے، تو تم ایسا نہ کرو کہ مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرو، بلکہ اس بیچاری کو چھوڑ دو تاکہ اس کا نکاح کہیں اور ہو جائے، تاکہ وہ اس کا حق صحیح طریقے پر ادا کرے. اور تمہیں اگر نکاح ہی کرنا ہے تو زمانے میں معاشرے میں عورتیں بہت ہیں، لہذا تم دو تین چار جس حد تک نکاح کرنا چاہتے ہو شرم کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تم خوف رکھو کہ عدل نہیں کر سکو ان عورتوں کے درمیان، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کافی ہے. یہ تین چار کی تقسیم اس وقت ہے جب آدمی عدل و انصاف کر سکے، اور اگر عورتوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور یہ خوف ہے کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا، تو ایسے آدمی کے لیے دوسرا نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے. ایک عورت ہی کا حق ادا کرتے ہیں تو بڑی بات ہے. خاص طور پر ہمارے یہاں جو معاشرت ہے، معاشرت چونکہ اسلامی نہیں ہے، ایک تو یہ کہ اس کی مخالفت، یعنی یہ ذہن ہوتا ہے کہ چاہو ویسے ہی اپنے پاس رکھ لو نکاح کے بغیر، لیکن نکاح کرنا منع ہے. اور نکاح کے بغیر جس طرح سے بھی تعلق ہو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جہاں نکاح کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کوئی دوسرا نکاح کر لے، تیسرا کر لے، ہم تو اس کو بہت نکاح نہیں سمجھتے تھے، اس نے تو دوسری شادی دی. اب آپ بتائیے نکاح کرنے میں کیا عیب ہے؟ نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور کسی عمر میں بھی کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ اس کا حق ادا کر سکے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، حقوق کی ادائیگی اگر کوئی شخص کر سکتا ہے تو عمر کی اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن اگر حقوق کی ادائیگی نہ کر سکے پھر ظلم ہے. یہ ظلم اس کے ساتھ ہرگز نہ کیا جائے، لیکن ہمارا معاشرے میں دوسرا نکاح اور دوسری شادی کرنا انتہائی جرم ہے. اور اگر ویسے کوئی کسی کو رفیل بنا کے رکھ لے تو اس کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. ایسے بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے بھی ہیں. تو یاد رکھیے کہ شریعت نے جو احکام دیے ہیں وہ ہماری فطرت کے مطابق ہیں. ہر آدمی چاہتا تو صحیح, ایک تو یہ کہ ہماری معاشرت نہیں ہے, دوسرا یہ کہ معاش کا معاملہ ہے. دونوں معاملے, اتنا مال نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے کہ سب کو الگ الگ گھر لے کے دے سکوں, سب کے معاملات کو صحیح کر سکوں, جتنے جوڑے اس کے بنائے اس میں دوسرے کی بنا سکوں. کیونکہ ہماری جو معاش ہے وہ جو ہے وہ قلیل ہے, اقتصادیات میں ہم کمزور ہیں اس لیے بھی. دوسری یہ کہ ہمارا ماحول نہیں ہے, معاشرہ نہیں. لیکن جن علاقوں میں اس کا باقاعدہ چلن ہے, جیسے اہل عرب ہیں, ان کے ہاں تو اگر شادی ہوتی ہے تو پہلی بیوی دوسرے نکاح کراتی ہے, دوسری تیسرا کرا دیتی ہے, تیسری چوتھی کرا دیتی ہے. یعنی وہاں یہ معیوب نہیں, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر معیوب. ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سے اندرون سندھ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں دو تین چار شادی عام سی بات, وہاں مایوس نہیں سمجھا جاتا. لیکن ہمارے یہاں معاشرے کے اندر مایوس سمجھا جاتا ہے. لیکن بہرحال شریعت نے جو اصل بات بتائی ہے وہ یہ کہ بھائی اگر تم اس کے حقوق ادا کر سکتے ہو تو تمہیں اجازت ہے, لیکن ضرورت ہے کہ جو پہلی بیوی کو تم مراعات دو گے وہی دوسری کو بھی دو گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ یہاں دو بیویاں, ایک شخص تربوز لے کر آیا اور دو تربوز آیا, تو کہا کہ بھائی دو تربوز کیوں لایا؟ کہا کہ بھائی مجھے پتا چلا کہ تیری دو بیویاں ہیں, اس لیے ایک اس کے گھر بھجوا دیجیے, ایک اس کے گھر بھجوا دیجیے. کہیں گے اچھا, آپ نے فرمایا کہ دونوں کو کاٹ, دونوں کو کاٹ کے ایک حصہ ادھر کیا, اس کا حصہ ادھر کیا. میں کہا بھائی میں تو اس لیے لایا تھا ایک ایک وہاں بھجوا دے. کہنے لگا بھائی پھیکا اور میٹھے کا بھی پتا ہے تجھے, اس لیے میں نے اس کو آدھا آدھا کیا تاکہ اگر ایک پھیکا ہے تو دونوں کے حصے میں آدھا پھیکا آدھا میٹھا آ جائے. تو اس نے کہا کہ یار تو بڑی مصیبت میں بھائی, یہ کام تو ہم سے نہ ہو سکے. تو بات یہی ہے کہ ہے تو عدل مشکل, لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں ان کو دوسری کی اجازت دی ہے, نہیں کر سکتے تو پہلی کا حق ادا کرتے رہو بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے اگلے رکوع میں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو رشتے داروں میں بعض ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو وراثت نہیں ملتی, یعنی شرعاً قانوناً وہ وارث نہیں ہوتے, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. بھائی انہیں کچھ جس کو جب حصہ مل جائے تو وہ اپنے حصے میں کچھ دے دے. عجیب ہیں, اقارب ہیں, رشتے دار ہیں, اور ان میں غریب بھی ہوں گے یقیناً, اور کچھ رشتے دار نہ بھی ہوں, مساکین ہوں, مسافر ہوں, اور وہ آپ جمع ہو جائیں, پتہ چلے کہ بھائی اس کو وراثت ملی ہے, تو پھر ایسی صورت میں اگر اپنے مال میں سے ہم یعنی تقسیم ہونے کے بعد اگر اپنے مال میں سے کچھ تھوڑا بہت ان کو بھی دے دے تو اس سے ان کا تعلیق قلب ہو جائے گا, ان کے دل جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے. اور اگر تم نہ دے سکو تو وقول لهم قولا معروفا, کم از کم اچھے انداز میں ان سے گفتگو کر لو تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. تو شریعت نے سارے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں. اور آخر میں اس رکوع کے آخر میں فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, جو آدمی یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتا ہے تو انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. وہ جو مال کھا رہا ہے, وہ روٹی کھا رہا ہے, وہ بریانی کھا رہا ہے, جو بھی کھا رہا ہے وہ اصل میں آگ ہے. دیکھنے میں تو بظاہر رزق ہے لیکن حقیقت میں وہ آگ ہے جو اپنے پیٹ میں وہ ڈال رہا ہے. بس اسلم سہیرا فوراً قریب اس آگ میں داخل بھی ہوگا. اس لیے بتا دیا کہ یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو. دیکھیے اگر کوئی شخص کسی یتیم کو پالتا ہے, حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آتی ہے, اور فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو محبت کے ساتھ, قیامت کے دن جنت کے اندر اس طرح ہوگے میرے ساتھ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. یتیم کو پالنا, اس کی پرورش کرنا, اس کے حقوق کا خیال رکھنا, یہ بہت ہی فضیلت والی بات ہے. اسی طریقے سے اگلا پورا رکوع اللہ رب العزت نے رکوع کا اکثر حصہ وراثت کے سلسلے کو بیان فرمایا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, عورتیں جتنا حصہ لیں گی اس کا ڈبل حصہ مرد کو ملے گا. اس کو پہلے بیان فرما دیا, اس کے بعد تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کس کا کتنا حصہ ہے. لیکن چونکہ یہ بہت اہم ترین چیز ہے, وراثت کا علم اہم ترین ہے, ہر آدمی اس کو جانتا نہیں ہے, لہذا جو ماہرین مفتیان کرام ہیں اس سلسلے میں ان سے رجوع کرنا چاہیے جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو جائے. ہمارے یہاں وراثت کی تقسیم ہوتی ہی نہیں. اگر باپ کا انتقال ہو گیا وہ ساری دولت جو ہے وہ بیوہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے. اب اگر اس کے چار بیٹے ہیں یا پانچ بیٹے ہیں یا تین بیٹیاں ہیں تو عموماً ان پر تقسیم نہیں کیا جاتا, جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بعد میں پھر ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو پتہ چلا کہ اور زیادہ پریشانی ہو گئی کہ اب پہلے کس کو پہلے جو ہے وہ کس کو تقسیم کریں, کون اس میں اس دوران اگر کچھ لوگ بڑھ گئے ان کے بھی حصے بنتے ہیں, اب ان کا حصہ کس طرح تقسیم کریں, ان کے بنتے تھے ان کی اولادیں ہیں ان کو کیسے تقسیم کریں, تو تقسیم در تقسیم یہ معاملہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے جس قدر جلد ہو سکے وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے. بعض بزرگان دین سکھر کے حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ, جو مفتی عبدالرؤف سکھروی کے والد گرامی تھے, دونوں ہی کے دونوں حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں, تو مفتی صاحب کا تو معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کبھی کسی عزیز کا رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا تو جب دفنا کے واپس آتے تو بیٹھ جاتے تھے دروازے کے پاس, کہتے لاؤ بھائی مال جمع کرو تاکہ تقسیم کرے, اور اسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ اصل یہ چیزیں ہم جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا, اور پڑ گئے اس کے کہ اس کا سوئم کرنا ہے, اس کا چالیسواں کرنا ہے, اس میں لاکھوں روپے ہم برباد کر دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. کھانے والے بھی کھاتے ہیں مزے لے کے چلے جاتے ہیں, یعنی کھانے بھی وہ دعوتیں ہوتی ہیں جو آج کل شادی بیاہ میں ہوتی ہیں, اس میں ایک شادی بیاہ نہیں مٹ سکتا ہے آرام سے, لیکن ہم سوئم اور چہرم کے جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے. بھائی کھانا صرف ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جن کے ہاں موت واقع ہوئی ہے, یقیناً وہ بےچارے افسردہ ہیں جو قرب و جواب میں رہتے ہیں اپنے گھروں میں جا کے کھائیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جس بےچارے نے کچھ کرنا ہے وہ سبھی کے لیے کرنا ہے, چاہے وہ 200 آدمی ہے 300 آدمی ہے, شرن ایسا نہیں ہے. شرن صرف اتنا ہے کہ جس کے گھر میں موت واقع ہوئی ہو تو پڑوسیوں کو چاہیے, یا دور کے عزیز جن کو صدمہ کم, دیکھیے جو قریب کے عزیز ہیں ان سب کو تو صدمہ ہوتا ہی ہے. ہمارے یہاں بہت سی خرابیاں ہیں, اگر کسی کی عورت مر گئی ہے تو بےچاری اس کے ننیال والے, اس کی لڑکی کے جو پیئر والے ہیں وہی سارے کام کرتے ہیں, صبح کا ناشتہ بھی وہی لا رہے کہ اس کی بیٹی مر گئی. لیکن یہ جاہلوں کے اندر تو بہت زیادہ ہے, روزانہ دو تین دن کم سے کم کھانا بےچارا وہ مارا مارا دیتا رہتا ہے باپ. تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی شریعت کے خلاف ہیں, اس سے بچنا چاہیے. اور دیکھیے صرف اتنی سی بات ہے کہ چونکہ وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ ان کا کھانے کو پینے کو جی نہیں چاہتا, اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ جب کسی کی یہاں موت واقع ہو جائے تو پڑوسیوں کو چاہیے یا دور کے عزیز رشتہ داروں کو چاہیے کہ کچھ کھانا لا کر ان کو کھلا دیں, خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں تاکہ جس حال میں ہوئے غم کی حالت میں اس سے وہ نکلیں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں. اصل مقصد یہ, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ اگر کھانا دینا پڑ گیا تو 200 آدمیوں کا کھانا تو کھلانا بڑا مشکل ہوگا, اب ہر آدمی 200 آدمیوں کو کھانا تو نہیں کھلا سکتا, اس لیے اس کا اہتمام جو ہے کرنا چاہیے کہ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق. اسی طریقے سے جو دفن کر کے آتے ہیں بعد میں آ کے جو کڑوی روٹی کہلاتی ہے, آج کل تو وہ بھی میٹھی بن گئی ہے, تو اس کڑوی روٹی کا بھی معاملہ یہ تھا پہلے زمانے میں جو ہم نے دیکھا کہ بھائی دال روٹی کھلا دی بیٹھ کے جتنے لوگ آئے اور اپنے سادگی کے ساتھ کھا لیا. اپنے لیے مقصد ہی ہوتا تھا کہ جو صبح سے بھوکے ہیں یا شام سے بےچارے بھوکے ہیں انہوں نے کھانا پینا نہیں کھایا تو ان کو ساتھ بٹھا کر اپنے کھانا کھلا دیں, ان کے غم کو غلط کر دیں, ان کے ساتھ مل کر ان کے دکھ کو بانٹ لیں, اصل مقصد یہ ہوتا. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جو قرب و جوار کے لوگ رہنے والے ہیں پڑوس کے رہنے والے, وہ اپنے گھروں کو جائیں اور جا کر اپنے گھروں میں کھانا کھائیں. البتہ ان کے عزیز اقارب اگر کوئی دور سے آئے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان سب کو کھانا وانا کھلا دیا جائے, اس لیے کہ سارے ہی سال میں بےچارے غم کے اندر کہ اس وقت انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً جزاد بھائی کا جب انتقال ہوا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کہا کہ دیکھو بھائی جعفر کے گھر والے اس وقت ایسی حالت میں ہیں کہ وہ کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے, لہذا تم کھانے کا انتظام کرو, ان کو کھانے کے لیے کھانا لے جاؤ تاکہ ان کو وہ کھانا کھا لے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا, تو اسی طرح کا حکم ہے. اور یہ تین دن تک اگر کوئی کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں, ورنہ تین وقت کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں. اور اسی طریقے سے جب گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا مہمانوں کے بچے ہوتے ہیں تو یقیناً ان کے لیے چولہا جلانا کھلانا پلانا اس میں کوئی شرم کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی بھائی ایک صاحب کل پرسوں مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ گھر میں چولہا جلا سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں, بھائی اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ لازم بات ہے اگر کچھ دوسرے عزیز رشتے دار ایسے آئے ہوئے ہیں دور کے تو ان کے بچے بھی ہیں تو انہوں نے دودھ بھی پینا ہے انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے, تو ان کے لیے اگر آپ کچھ پکا کے کھلا دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, شرم وہ مانیت نہیں ہے. لیکن اگر کچھ وہ غم کی حالت میں ہیں اور پڑوسی جو ہے ان کا انتظام کر دیتے ہیں کھانے پینے کا تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں. میرا یہاں پر اس کو ذکر فرما دیا. اور اتنی بات یاد رکھیے کہ جو وراثت کے مسائل ہیں ان کو بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں سیکھنا بھی چاہیے, اور اگر نہیں آتے تو کم سے کم ہمیں مفتیان کرام کے پاس، کیونکہ اس میں کسی کی کوئی اختلاف نہیں ہے مذہبی مسئلہ کی، جو بھی جس مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے قرآن مجید کے اندر کیونکہ حقوق بیان کر دیے گئے ہیں اس لیے اس میں کوئی شخص ڈنڈی نہیں مار سکتا، جس کا جو حق ہے وہ ملے. اپنے طور پر جمع خرچ مت کیجیے، بلکہ ان کے پاس جا کر پوری بات بتا دیجیے کہ بھائی فلاں کا انتقال ہوا، قبر رسا کے اندر یہ موجود ہیں، کس کو حصہ ملے گا کس کو نہیں ملے گا، کس کے ہونے سے کون محروم ہوگا اور کس کو ملے گا، یہ ساری چیزیں. اسی طریقے سے بعض لوگ وصیت کرتے ہیں. ابھی میرا لاہور جانا ہوا تو ایک محترمہ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی میرے شوہر نے یہ کہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پاس 50-60 ہزار 70 ہزار روپے پڑے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا جو پوتا ہے تو اس کی بہو کو وہ زیور بنا کے دے دیا جائے. میں نے کہا کہ بھائی مرنے کے بعد تو وراثت ہو جائے گی، ان کی وصیت کا عمل نہیں کیا جا سکتا. بہت زیادہ ہوگا تو اگر کسی نے 100-1 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو 33 ہزار روپے عمل ہو سکتا ہے، باقی جو ہیں وہ سب کے سب وراثت میں داخل ہوں. تو اس لیے وراثت پر جو وصیت ہوتی ہے اس میں بھی ایک تہائی مال کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن ایک تہائی سے زیادہ جو دو تہائی مال ہے وہ وراثت کا حصہ ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال، تیرا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، جو پی لیا، جو تم نے خرچ کر دیا وہ تیرا مال ہے، جو چھوڑ کے مر گیا وہ ورثہ کا ہے تیرا ہی. جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، بلکہ جیسے بیمار ہوتا ہے اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے تو یہ اس کا حق جو ہے متعلق ہو جاتا ہے ورثہ کے ساتھ. اس لیے ایک سوئی بھی اپنی طرف سے آدمی خرچ کرنے کا حق نہیں رہتا ورثہ کی اجازت کے بغیر. اس لیے بعض لوگ اپنے طور پر کسی نے گھڑی لے لی، کسی نے ہار لے لیا، کسی نے بندہ لے لیا، کسی نے انگوٹھی لے لی، ابا کی گھڑی کسی کو پسند آ گئی وہ لے کے بیٹھ گیا، شرم جائز نہیں ہے. وہ سارا مال ایک جگہ ہوگا. اگر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو تقسیم نہیں کی جا سکتی یا اگر دیں گے تو فساد پیدا ہوگا، تو جو بالغ ورثہ ہیں سارے کے سارے ان کو چاہیے کہ وہ ان سارے اموال کو جو جن کی تقسیم مشکل ہے اس کا مالک کسی ایک کو بنا دیں، چاہے ورثہ میں سے کسی کو بیوی یعنی والدہ کو بنا دیں یا کسی ایک بھائی اس کو بنا دیں کہ بھائی آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں، ہم سب ورثہ کی طرف سے ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں. تو اگر وہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ یہ اختیار دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو اختیار ہے جس کو چاہے دے دے. اب اگر کسی کو گھڑی پسند آ رہی ہے اور وہ مانگ لے کہ بھائی یہ مجھے دے دو، تو پھر اگر وہ دے دے تو اس کی مرضی کو حرج نہیں، لیکن مالک کسی ایک کو بنا دیں اس کے بعد کریں. لیکن اصل یہی ہے کہ اس معاملے کے اندر از خود کچھ کام نہ کریں، بلکہ مفتیان کرام کے پاس جائیں، ان سے معاملہ اور مسئلہ پوچھیں، اس کے بعد پھر آگے عمل کریں، انشاءاللہ اسی میں خیر ہو. وقت تو آپ کا ہو چکا ہے بھائی، اس لیے ایک تفصیل جو ہے میں کر نہیں سکتا ہوں اس معاملے کے اندر. میں دعا فرما لیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو مسائل اس وقت بیان کیے گئے ہیں، اگرچہ اس میں میں نے تفصیل بیان نہیں کی ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور حق کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. فاخر دعوانا الحمدللہ. وہ تو اب مالک بن گیا جو چاہے کرے، خود بھی رکھ سکتا ہے. مالک بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہم نے ملک میں دے دیا، وہ سارا مال اپنے پاس رکھے تو ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ سارا بانٹ دے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جس کو دے دے وہ مالک بن گیا. چونکہ مالک بنانے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ سب مالک نہیں بن سکتے تھے، ایک کو جب بنا دیا مثلا والدہ کو بنا دیا، تو اب والدہ کو اختیار ہے وہ اپنی بیٹیوں کو دیں بیٹوں کو دیں یا للہ فللہ کہیں تقسیم کر دیں تو وہ مالک بن گئی. اسی لیے میں نے کہا کہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ان کا، جو بڑی چیزیں ہیں ان کو رہنے دیں، ان کو پھر شریعت کے مطابق تقسیم کریں. اور یہ بھی تقسیم شریعت کے مطابق تو ہوگی، جب آپ کسی کو مالک بنا دیں گے تو وہ بن جائیں گے. الحمد للہ رب العالمین، ملاقات ہوئی المتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بعض اوقات نام ذہن میں نہیں رہتے اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام تو لیا نہیں. یاد رکھیے نام لینا ضروری نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت سے واقف ہے. جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو جس نے کہا ہے وہ سب شامل ہو گئے. اور الحمدللہ ہمارا معاملہ تو یہ کہ ہم کہتے ہیں جس نے نہیں بھی کہا ہے اللہ تو اس کی بھی اپنے فضل سے ضرورتیں پوری فرما دے، اس کی پریشانی بھی دور فرما دے. ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم سب محتاج ہیں. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو بھی پوری فرما دے، ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرما دے. اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جتنے بھی عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب ملنے والے اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصیت کے ساتھ اللہ ہمارے والدین، دوست احباب، ہمارے بھائی احمد اللہ صاحب، بھائی مصطفیٰ صاحب اور دیگر جو بھی دوست احباب دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یہاں پر جتنے بھی ہمارے عزیز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی بھی جو عزیز رشتہ دار دوست احباب جو اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اور ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.